ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم
اللہ الرحمن الرحیم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9,835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1,098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ شہید قاسم سلیمانی کے سلسلے میں خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے اور بزم دوستاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ دو۔ صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی جنگ اور سفارتکاری میں ہم آہنگی کے ماہر تھے۔ تہران میں برسی کے ایک پروگرام میں سپاہی قدس کے کمانڈر کا خطاب۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کے پروگرام پوری دنیا میں جاری۔ ممبئی میں خصوصی پروگرام، اسکولی بچوں کی ترانہ خوانی اور پریڈ۔ کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ پیر سے دھرنے میں خواتین کی شرکت کا اعلان۔ اور ہندوستان میں کرونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد میں تیز رفتار اضافہ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی جنگ اور سفارتکاری کے درمیان توازن اور ہماہنگی کے ماہر تھے۔ وزارت خارجہ کے سینٹر فار پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل اسٹریٹجیز میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی مختلف معاملات میں بہت آگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کو جنگ اور سفارتکاری کے درمیان توازن پیدا کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ جنرل قاآنی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی سیاست کو دین کے تناظر میں دیکھتے تھے اور بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں کامیابی ان کی نگاہوں کے سامنے رہا کرتی تھی۔ دوسری طرف مکتب شہید قاسم سلیمانی اور نئی اسلامی تہذیب کی تدوین کے عنوان سے پہلی کانفرنس اتوار سے آئی آر آئی بی کے کانفرنس سینٹر میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مکتب کی خصوصیات اور اسلامی تہذیب کے حوالے سے 225 مقالوں کا خلاصہ اور 215 مکمل مقالے پیش کیے جائیں گے۔ سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے پروگرام اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہی پوری دنیا میں جاری ہیں۔ عراق کے مختلف علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے سرداران محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المہندس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف پروگراموں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس مناسبت سے عراق کی مختلف شاہراہوں، سڑکوں اور چوراہوں پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی قداور تصاویر، بڑے بڑے بینر اور پرچم نصب کیے گئے ہیں، جبکہ عراق کے تمام سرکاری و غیر سرکاری ٹی وی چینل اس مناسبت سے مختلف قسم کے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دارالحکومت بغداد کے مرکزی علاقے الجادریہ میں سنیچر کو عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس میں پورے ملک کے مختلف علاقوں کے عوام نے جوق در جوق حصہ لیا تاکہ شہید محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کو شایان نشان خراج تحسین پیش کر سکیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی دنوں سے عراقی شہری اور مختلف قبیلوں کے عوام ملک کے مختلف علاقوں سے کاروانوں کی شکل میں سرداران محاذ استقامت کی یاد میں منعقد ہونے والے مرکزی پروگرام میں شرکت کے لیے بغداد کے الجادریہ علاقے میں پہنچے تھے۔ سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی یاد میں ایک پروگرام ہندوستان کے شہر ممبئی میں بھی منعقد ہوا۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور آپ کے گراں قدر ساتھی شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی یاد میں دنیا کے مختلف علاقوں میں ہونے والے پروگراموں سے سامراج کے مقابلے میں مقدس استقامتی محاذ سے گہرا لگاؤ رکھنے والے دنیا بھر کے حریت پسندوں کے دلوں پر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی حکمرانی کا پتہ چلتا ہے۔ ممبئی میں ہونے والے پروگرام میں مولانا سید محمد کراروی نے سردار قلوب شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کے بارے میں کہا کہ یہ شہدائے استقامت زندہ و جاوید ہیں اور ان کی شہادت نے دنیا کو خواب غفلت سے بیدار کیا ہے۔ اس پروگرام میں اردو زبان میں رزمیہ ترانے بھی پڑھے گئے اور نوجوان اسکولی طلبہ نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فوجی وردی پہن کر پریڈ کی۔ اس پروگرام میں مولانا سید فیاض باقر نے کہا کہ اسلام میں محمدی کی ثقافت انسان ساز ہے اور شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس اسی ثقافت کی دین ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں امن و سکون کے لیے جدوجہد کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہدائے محاذ استقامت کی دوسری برسی کے موقع پر بحرین میں بھی انہیں یاد کیا گیا اور اس مناسبت سے مظاہرے کیے گئے اور استقامتی محاذ کے شہدا کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بحرینی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی تصاویر اٹھا رکھے تھے۔ یاد رہے کہ دہشت گرد امریکی فوجیوں نے 3 جنوری 2020 کو ایک فضائی حملہ کر کے بغداد ایئرپورٹ کے قریب جنرل قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کو شہید کر دیا تھا۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی عراقی حکومت کی دعوت پر اس ملک کے سرکاری دورے پر تھے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کو صہیونی حکام کے لیے واضح پیغام کا حامل قرار دیا ہے۔ جنرل رمضان شریف نے ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کے کامیاب انعقاد نے اسلامی انقلاب اور ملت ایران کے دشمنوں، خاص طور سے جعلی صہیونی حکومت کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے واضح کیا کہ یہ مشقیں مسلح افواج کے جنرل ہیڈ کوارٹر، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر اور اعلیٰ سیاسی اور سیکیورٹی حکام کی ہم آہنگی اور نگرانی میں انجام دی گئیں۔ انہوں نے سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ روحانیت، خلوص، حب اہل بیت، فداکاری اور شجاعت ان کی اہم ترین خصوصیات تھیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو شہریت دینے کے بارے میں یکساں پالیسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے صرف افغان سرمایہ کاروں کو پاکستانی شہریت دینے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی پالیسی کو کسی خاص ملک تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند غیر ملکی افراد کو شہریت دینے کی تجویز بین الوزارتی رابطہ سیل اے آئی سی سی کے حالیہ اجلاس میں پیش کی گئی۔ اس اجلاس کی صدارت خود وزیر اعظم کر رہے تھے۔ روزنامہ ڈان آن لائن کے مطابق وزیر مملکت اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین محمد اسفر احسن نے افغانستان سے سرمایہ کاری لانے کے لیے افغان سرمایہ کاروں کو شہریت دینے کی تجویز دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایک ایسی پالیسی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے جس میں تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہو اور ساتھ ہی پالیسی کے عملی نفاذ کا طریقہ کار بھی موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی صرف افغان شہریوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک وسیع البنیاد نظام ہونا چاہیے تاکہ قانونی حیثیت اور دنیا کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا ہوا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ سردی میں شدت کے باوجود سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنے پر بیٹھنے والوں نے سنیچر کی رات سڑک پر گزاری۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو 67% اور صوبہ سندھ کو 98% محصولات کراچی سے ملتے ہیں، اس کے باوجود یہ شہر بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہری علاج اور تعلیم کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر سے رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے سندھ کی صوبائی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نئے سال کا آغاز پیٹرول کی قیمت بڑھا کر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہری خیرات نہیں بلکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پیر سے اس دھرنے میں خواتین بھی شریک ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں کرونا کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پنجاب میں کرونا کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبے پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور میں صحافیوں کو بتایا کہ صوبے میں اومیکرون کے مریضوں کی تعداد 170 ہو گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ خود لاہور میں اومیکرون کے مریضوں کی تعداد 70 ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ کراچی میں بھی اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کی خبریں ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹر پر جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ کراچی میں کرونا کی نئی قسم اومیکرون کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ خبردار کیا ہے کہ ملک میں کرونا کی نئی لہر کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 27,000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہوئے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں 27,553 نئے کورونا مریضوں اور 284 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 9,249 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 122,000 801 ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اسی کے ساتھ بتایا ہے کہ ملک میں کرونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 1525 ہو گئی ہے۔ مغربی دنیا میں کرونا کا وحشتناک پھیلاؤ جاری ہے اور فرانس میں مسلسل چوتھے روز 2,00,000 سے زائد افراد کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق فرانس میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 219,126 افراد کرونا میں مبتلا پائے گئے۔ یہ فرانس میں مسلسل چوتھا دن ہے جب 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مریضوں کی تعداد میں 2,00,000 سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی تو آئندہ چند ہفتوں کے دوران ملک کو دشوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر جنرل ویکسینیشن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کی نئی لہر سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ نئے سال میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور ویکسینیشن کا عمل تیزی سے بڑھتا رہے۔ ادھر برطانیہ میں بھی کرونا کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 1,62,572 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور اب لیجیے یمن کے حوالے سے ہماری ایک سیاسی رپورٹ سماعت فرمائیے۔ عرب ذرائع ابلاغ نے جارے سعودی اتحاد کے خلاف یمنی فوج کے ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج نے جنوبی سعودی عرب پر کم سے کم 3 ڈرون حملے کیے ہیں۔ سعودی اتحاد نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ان ڈرون طیاروں کو حملے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ جارے سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے لازمی اقدامات انجام دیں گے۔ سعودی عرب کے خلاف یمن کا ڈرون آپریشن ایسے عالم میں انجام پایا ہے کہ سنیچر کی رات شمالی یمن کے صوبہ سعدہ کے الرقوم سرحدی علاقے میں سعودی فوج کی گولہ باری میں 4 یمنی شہری شہید اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ شبوہ کے شہر اسیلان کو 19 بار، صوبہ مارب کے شہر الوادی کو 6 بار اور شہر سروا اور الجوبہ کو 3-3 بار، صوبہ سعدہ کے شہر کتاف کو 7 مرتبہ اور شہر الطاہر کو 4 بار اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر نے سعودی عرب کی جانب سے سنا ایئرپورٹ پر ٹیکنیکل آلات کی منتقلی روک دیے جانے کی بھی خبر دی ہے۔ روسیہ الیوم ٹی وی نے خبر دی ہے کہ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر ڈیوڈ گریسلے نے کہا ہے کہ سنا ایئرپورٹ پر سعودی عرب کے جنگی طیاروں کے حملے کے بعد اس ایئرپورٹ کے مواصلاتی نظام میں تکنیکی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ گریسلے نے کہا کہ گزشتہ 18 مہینے کے دوران اقوام متحدہ کی انسان دوستانہ پروازوں کے عملے نے کم سے کم 10 بار رپورٹ کی ہے کہ وہ سنا ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ برقرار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور یہ خطرناک صورتحال اب بھی جاری ہے۔ ڈیوڈ گریسلے نے کہا کہ سنا کے شہری ہوا بازی کے ادارے نے 2019 میں کنٹرول اور نگرانی کے آلات خریدنے کی درخواست کی تھی اور اقوام متحدہ نے بھی اس کی اجازت دے دی تھی، لیکن سعودی اتحاد ان آلات کی منتقلی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان آلات کو سنا ایئرپورٹ پہنچانے کی اجازت دے اور حتیٰ تکنیکی وجوہات کی بنا پر بھی انسان دوستانہ پروازوں کو روکنے سے اجتناب کرے۔ یاد رہے کہ سنا ایئرپورٹ ہی یمن کے لیے انسان دوستانہ امداد پہنچانے کا واحد راستہ ہے کہ جو 7 سال سے جارے سعودی اتحاد کی جارحیت کا شکار ہے۔ اور گزشتہ برس کے اواخر میں جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملے میں اس ہوائی اڈے کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب عراقی کردستان کے سوشلسٹ ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ محمد حاجی محمود نے کہا ہے کہ مغرب کی جانب سے داعش کی مدد اور حمایت پوری طرح واضح ہے۔ عراقی کردستان کی سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نے اربیل میں ہمارے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 2014 میں امریکہ نے جرمنی، فرانس اور اٹلی جیسے ملکوں کی مدد سے داعش کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل ماڈرن فوجی جنگی ساز و سامان دیے، جبکہ ان کے فوجی بھی داعش میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کو صدام کی باسی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنا تیل منڈی میں اتارنے میں 14 سال لگ گئے اور عراقی کردستان 12 سال بعد اپنا تیل فروخت کر سکا، لیکن داعش نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے 3 دن بعد ہی ترکی جیسے ملکوں کو عراق کا تیل بیچنا شروع کر دیا تھا۔ محمد حاجی محمود نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے داعش کے موصل سے قریب ہونے اور عراقی کردستان کے حکام سے پہلے ہی اس علاقے کے لیے داعش کے خطرے کو سمجھ لیا تھا، کہا کہ ایران اور جنرل قاسم سلیمانی نیز ان کے ساتھیوں نے، جن میں سے کچھ شہر مخمور میں شہید بھی ہو گئے، سب سے پہلے کردستان زون کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور اس علاقے سے داعش کے خطرے کو دور کیا۔ عراقی کردستان کی سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی طرح ہر شخص اپنے ملک، قوم، وطن اور پرچم کا وفادار اور فداکار ہوگا۔ سامعین، آپ نے ہماری سیاسی رپورٹ سماعت فرمائی اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبير الناهي فلا أحد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 12 دیما 28 جمادی الاول اور 2 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھائیس جمادی الاول 283 ہجری قمری کو نامور مسلمان شاعر ابن رومی کا انتقال ہوا. وہ 221 ہجری قمری میں عراق کے دارالحکومت بغداد میں پیدا ہوئے تھے. ان کی والدہ ایرانی تھی اور والد کا تعلق روم سے تھا. ابن رومی نے 24 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے بہت سے علوم حاصل کر لیے تھے اور ان کو شعر گوئی میں بھی کافی مہارت حاصل تھی. چونکہ ابن رومی سماجی مسائل کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لیے ان کے اشعار اس زمانے کے سماج کے حقائق کی عکاسی کرتے ہیں. ابن رومی کے بعد ان کے کچھ شاگردوں نے ان کا دیوان تیار کیا. 2 جنوری سن 1843 عیسوی کو ڈاک کا موجودہ نظام رائج ہوا اور آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں خط ڈالنے کے لیے پہلا لیٹر باکس نصب کیا گیا۔ واضح رہے کہ ڈاک کا محکمہ وجود میں آنے سے پہلے گھوڑوں، اونٹوں یا مخصوص کشتیوں کے ذریعے خطوط روانہ کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں دوسری قوموں نے اس کے مختلف طریقے بنا لیے، یہاں تک کہ ڈاک کا نظام وجود میں آ گیا اور بتدریج اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ دو جنوری سن 1869 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر ثاقب لکھنوی آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام مرزا ذاکر حسین تھا اور ثاقب تخلص کرتے تھے۔ ان کی عمر کا بیشتر حصہ چونکہ لکھنؤ میں بسر ہوا، اس لیے ثاقب لکھنوی کہلانے لگے۔ ثاقب لکھنوی زبان و بیان میں میر کے اور تخیل آفرینی میں غالب کے پیرو تھے۔ ان کی غزل میں محض واردات حسن و عشق کے بجائے زندگی اور اس کے متعلقات پر ایک فلسفیانہ چھلک نظر آتی ہے۔ زور بیان اور بلند پروازی ان کی شاعری کے بنیادی اجزاء ہیں، جس کے باعث انہیں مکتب لکھنؤ کا ایک صاحب فکر شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے واضح اشعار تو اردو شاعری میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دو جنوری سن 1920 عیسوی کو روسی ادیب اور کیمیاداں آئزیک ایسیموف پیدا ہوئے۔ ان کو کیمسٹری میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اسی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آئزیک ایسیموف نے کیمسٹری اور بعض دیگر علوم پر بہت زیادہ تحقیق کی، لیکن جس چیز نے ان کو دیگر سائنسدانوں سے ممتاز کیا وہ لوگوں، خاص طور سے نوجوانوں کو سادہ زبان میں علمی مسائل کی تشریح اور سائنس سے متعارف کرانا تھا۔ اس روسی مصنف نے تقریباً 270 کتابیں تحریر کی ہیں۔ آئزیک ایسیموف کا سن 1992 عیسوی میں انتقال ہوا۔ دو جنوری سن 1959 عیسوی کو روس نے اپنا پہلا خلائی جہاز چاند کی جانب روانہ کیا۔ اس خلائی جہاز کا نام لونا اول تھا۔ اس سے پہلے روس نے خلائی جہاز اسپوٹنک 2 اور 3 خلا میں بھیجے تھے، جن کی کامیاب پروازوں کے بعد لونا اول چاند کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی کہ چاند سے 4660 میل کے فاصلے سے گزرا۔ اس خلائی جہاز کی کامیاب پرواز کے بعد روس نے لونا سیریز کے خلائی جہازوں کا سلسلہ جاری رکھا، جو بالآخر 21 جولائی سن 1969 عیسوی کو انسان کے چاند پر قدم رکھنے پر منتج ہوا۔ دو جنوری سن 2016 عیسوی کو سعودی عرب کی آل سعود حکومت نے بزرگ شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ نمر باقر النمر کو سزائے موت دی۔ وہ 21 جون سن 1959 عیسوی کو سعودی عرب کے مشرقی شہر العوامیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں مکمل کی اور سن 1400 قمری میں تہران حضرت قائم نامی اعلیٰ دینی درسگاہ میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے ایران آ گئے۔ تہران میں 10 قیام کے بعد وہ شام چلے گئے اور حضرت زینب نامی اعلیٰ دینی درسگاہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد وہ سعودی عرب واپس چلے گئے اور العوامیہ شہر میں الامام القائم نامی ایک مذہبی مرکز قائم کیا، جو سن 2011 عیسوی میں مرکز اسلامی کے قیام کا سنگ بنیاد ثابت ہوا۔ آیت اللہ شیخ نمر آل سعود حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں میں شامل تھے اور بارہا ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ 15 اکتوبر سن 2015 عیسوی کو سعودی فوجداری عدالت نے تلوار سے قتل کرنے اور سرعام صلیب پر لٹکانے کی سزا سنائی، جس پر 2 جنوری سن 2016 عیسوی کو عمل ہوا۔ شیخ باقر النمر کی سزائے موت کے خلاف علاقے اور غیر جانبدار بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے تناظر میں عراق کی سرزمین میں امریکہ کے ہاتھوں جنرل قاسم سلیمانی کی ٹارگٹ کلنگ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی، طوفانی تھا شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی،
شہید کی جو موت ہے
وہ باپ کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
وہ باپ کی حیات ہے،
تو کانٹا بن کیوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا،
پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی، پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی،
سامعین، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کا اصل مقصد عام شہریوں اور میدان جنگ سے باہر چلے جانے والے سپاہیوں کی زندگی، سلامتی اور عزت و وقار کی حمایت کرنا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء انسان کے بنیادی حقوق اور حالت جنگ میں جان قربان کر دینے والوں کے حقوق کا دفاع کرتے ہیں۔ ایران میں بین الاقوامی قوانین کے پروفیسر ڈاکٹر علی فقی حبیبی کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء جنگ کے طریقوں اور جنگی ساز و سامان سے استفادہ اور ان کے انتخاب سے متعلق متحارب فریقوں کے حق کو محدود کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے ذریعے ان افراد اور اشیاء کی حمایت کی جاتی ہے جن کو جنگ میں نقصان پہنچ چکا ہو یا بعد میں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ امریکی حکام اپنے دہشت گردانہ اقدامات کو جائز ظاہر کرنے کے لیے جن نام نہاد قانونی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک ٹارگٹ کلنگ ہے، جسے وہ طاقت کے استعمال پر پابندی کے قانون سے مستثنا قرار دیتے ہیں۔ امریکہ برسہ برس سے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ کی نیو یارک فوجی یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر گیری سولیس کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ اس وقت جائز ہے جب بین الاقوامی یا غیر بین الاقوامی مسلح لڑائی جاری ہو، اور اگر مسلح لڑائی نہیں ہو رہی ہے تو اس صورت میں شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کو سیاسی قتل شمار کیا جائے گا۔ سیونی حکومت اور امریکہ دنیا میں ریاستی دہشت گرد ہونے کے ناطے اس بات کے قائل ہیں کہ اگر وہ ایسے افراد کو گرفتار نہ کر سکتے ہوں جو تل ابیب اور واشنگٹن کی دہشت گرد حکومتوں کے لیے خطرہ شمار ہوتے ہیں تو انہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کا حق حاصل ہے۔ اسی لیے بہت سے افراد کو ڈرون طیاروں، ہوائی جہازوں اور آپاچی ہیلی کاپٹروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
تو ہے شرار ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ پھل پہ گلستان پہ، آتش کی نا تیری بنک گری برق بر، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر۔ اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی فوق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
عاشق شور و جفا دشمن میرو وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
سامعین، عالمی قوانین کی ایرانی ماہر ڈاکٹر حالہ حسینی اکبر نجات کا کہنا ہے کہ اگر کوئی حکومت کسی دوسری حکومت کی سرزمین میں کی جانے والی ٹارگٹ کلنگ کی حمایت کرتی ہے تو چونکہ وہ اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 4 کی شق نمبر 2 کے تحت طاقت کے استعمال پر پابندی کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے اسے بین الاقوامی قوانین میں استثنا شدہ امور میں سے ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 4 کی شق نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام اراکین کو کسی بھی ملک کی عرضی سالمیت اور سیاسی خود مختاری کو خطرے میں ڈالنے یا اس کے خلاف طاقت کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کو طاقت کے استعمال پر پابندی کے قانون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے جس سے تین چیزوں کو مستثنی کیا گیا ہے۔ اول، آرٹیکل 51 کے مطابق جائز دفاع کو۔ دوم، منشور کے آرٹیکل 42 کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اقدامات کو جن کا مقصد بین الاقوامی امن و سلامتی کا قیام ہو۔ اور سوم، میزبان حکومت کا اپنی سرزمین میں طاقت کے استعمال پر راضی ہونا۔ ان تین امور کو ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے میں مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق سلامتی کونسل کے اختیارات مستثنی نہیں ہیں، بلکہ اس کا انحصار اقوام متحدہ کے رکن تمام ممالک کی حکومتوں کی پیش کی رضامندی پر ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس رضامندی سے زیادہ اپنے اختیارات کا دائرہ بڑھا نہیں سکتی ہے۔ اس زاویہ نگاہ سے جو ٹارگٹ کلنگ اقوام متحدہ میں درج استثناءات میں شامل نہیں ہے وہ ممنوع ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور اسے سزا ہو سکتی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کے حامی اس عمل کو طاقت کے استعمال پر پابندی کے قانون سے مستثنی اور جائز دفاع قرار دیتے ہیں۔ ریاستی دہشت گرد امریکی حکومت جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی مہندس کی ٹارگٹ کلنگ کو اقوام متحدہ کے منشور میں درج طاقت کے استعمال پر پابندی کے قانون سے مستثنی قرار دیتی ہے۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ امریکہ کے اس شرمناک دعوے کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عراقی حکومت کی رضامندی اور جائز دفاع کے تناظر میں جنرل قاسم سلیمانی کی ٹارگٹ کلنگ کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ عراقی حکومت کی رضامندی کے تناظر میں جنرل قاسم سلیمانی کی ٹارگٹ کلنگ کا جائزہ ہم آج کے پروگرام میں لے رہے ہیں، اور جائز دفاع کے تناظر میں اس ٹارگٹ کلنگ کا جائزہ آئندہ پروگرام میں لیں گے۔
زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کرملا ایک نئی باپا، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، کہہ رہا ہے کلام خدا مدا، آتے ہیں رزق خالق سے وہ اپنے سوشا، ملت کے ہر جماعت کو یہی ان کا ہے پیام، شیطانی طاقتوں کے مقابل کرو گیا،
ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عراق کی حشد و شعبی مکمل طور پر ایک قانونی فورس ہے۔ حشد و شعبی کی قانونی حیثیت کے سلسلے میں نومبر سن 2016 عیسوی میں عراق کی پارلیمنٹ کی جانب سے حشد و شعبی کے بارے میں منظور ہونے والے قانون کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون اور عراق کے آئین کی روح سے حشد و شعبی ایک ایسا ادارہ ہے جو مسلح افواج کے کمانڈر کی حیثیت سے عراقی وزیر اعظم کی نگرانی میں اپنا کام انجام دیتا ہے۔ شکاگو کنونشن کی پہلی شق میں اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ہر ملک اپنی فضائی حدود کا واحد ملک ہے۔ شکاگو کنونشن کے مطابق ممالک کی اجازت کے بغیر ان کی فضائی حدود میں ڈرون طیارے بھیجنا منع ہے۔ اس لیے ڈرون طیاروں کے ذریعے دوسرے ممالک میں کوئی سرگرمی انجام دینے کے لیے ان ممالک کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، یا یہ سرگرمی جائز دفاع کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں میں جملہ عراق کی حشد و شعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی مہندس پر بغداد ایئرپورٹ کے قریب ڈرون سے کیا جانے والا راکٹ حملہ عراقی حکومت کے اقتدار اعلی اور اس کی رضامندی کے منافی تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد عراق کی وزارت خارجہ نے نیو یارک میں موجود اپنے نمائندے کے توسط سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور اسلامی کونسل کے سربراہ کو شکایت پر مبنی دو خطوط ارسال کیے۔ عراقی وزارت خارجہ نے یہ دو خط عراق کے فوجی مقامات پر امریکی جارحیت اور اس کے حملوں، نیز فوجی کمانڈروں اور اس ملک کی سرزمین میں ایک اعلی عہدیدار کی ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے میں عالمی اداروں کو پیش کیے۔ عراقی حکومت نے اقوام متحدہ کے پیش کیے جانے والے اپنے خط میں اس بات پر تاکید کی کہ عراق کی سرزمین میں جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی ٹارگٹ کلنگ اس ملک کے اقتدار اعلی کے خلاف ایک خطرناک جارحیت ہے، اور یہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی سے متعلق مقرر شدہ شرائط کے منافی ہے۔ عراقی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق پر امریکی حملے اور اس ملک کی سرزمین میں فوجی کمانڈروں کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کریں۔ عراق کی وزارت خارجہ نے بغداد میں تعینات امریکی سفیر میتھیو لوتر کو طلب کر کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی شاخ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کی اور اسے عراق کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عراقی پارلیمنٹ کے اراکین نے بھی عراق اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے سیکیورٹی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی اور امریکہ کے جارحانہ اور غیر قانونی اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے دو دن بعد ہی عراق سے جارے امریکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق قانون منظور کر لیا۔ عراق کی پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکی اقدامات سے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
شہادت ہو جن کی کب ڈرتے ہیں زندانوں سے. شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا ملائے گا. جس قوم کا رہبر زندہ
ابھی آپ سامن شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. اور سامن، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. السلام علیکم سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جوان کی سرخی ہے، سلیمانی اور مصباح فکری جغرافیہ کی سرحدوں کے محافظ تھے، علامہ مصباح یزدی کی پہلی برسی کے موقع پر صدر رئیسی کا بیان۔ تہران ٹائمز، اقوام متحدہ کی کوئی بھی قرارداد ایران کو اپنے خلائی تحقیقاتی پروگرام سے منع نہیں کرتی، وزارت خارجہ۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ، بریگزٹ نے برطانوی مفادات کو ٹھیس پہنچائی ہے، بریگزٹ کی پہلی سالگرہ پر ووٹروں کا اظہار خیال۔ اور اب روزنامہ کیہان کی تفصیلی خبر، عنوان ہے شہید سلیمانی دشمنوں کے لیے جنرل سلیمانی سے زیادہ خطرناک، رہبر انقلاب اسلامی کا بیان۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ہفتے کی صبح کو شہید جنرل حاج قاسم سلیمانی کے گھر والوں اور آپ کے چند ساتھیوں سے ملاقات کی، اور اس موقع پر شہید کو صداقت اور اخلاص کا نمونہ عمل اور مکتب سلیمانی کا معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ عزیز سلیمانی ایران اور عالم اسلام کے محبوب ترین شخصیت تھے اور ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے جسد خاکی کی تشییع میں دسیوں لاکھ کی شرکت سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ حاج قاسم قومی ترین شخص تھے اور ہیں، اور عالم اسلام میں آپ کے لگاتار بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے آپ کو امتی ترین شخص کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ آج شہید سلیمانی علاقے اور عالم اسلام کے نوجوانوں کے لیے نمونے عمل بن چکے ہیں، اور انہیں امید، خود اعتمادی، دلیری، استقامت اور کامیابی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ شہید سلیمانی اپنے دشمنوں کے لیے جنرل سلیمانی سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آپ نے افغانستان، عراق، لبنان اور یمن سے امریکہ کے فرار کو شہید حاج قاسم کے خون کی برکت کا نتیجہ قرار دیا۔ روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے، غزہ کے گرد کھینچی گئی دیواریں تمہیں بچا نہیں سکتی، رکن المقاومہ مقاومت الشدید فوجی مشقوں کا اسرائیل کو پیغام۔ تفصیلی خبر اس طرح سے کہ فلسطینی استقامتی تنظیموں کی جانب سے گزشتہ دنوں رکن الشدید دو مشقیں جو منعقد کی گئیں، ان کا قیاس گزشتہ مشقوں سے نہیں کیا جا سکتا، نوعیت، وقت، اہداف اور دوستوں اور دشمنوں کو دیے گئے پیغام کے پیش نظر یہ مشقیں بالکل مختلف نظر آ رہی ہیں۔ قابض صہیونی افواج کی بڑھتی جارحیتوں اور اقتصادی اور سماجی دباؤ کے پیش نظر وقت آ گیا تھا کہ انہیں سمجھا دیا جائے کہ وہ کسی بھی نئے دور کی کشیدگی کے لیے تیار ہیں، اور حالات کی باغڈور مزاحمتی افواج کے ہاتھوں میں ہے۔ جاری ویڈیو کے مطابق کمانڈروں سے مشقوں کے آغاز کے لیے اجازت لی گئی۔ ترجمان نے بھی بتایا کہ مختلف نوعیت کی مہارت رکھنے والے سپاہی صہیونی مقبوضہ علاقوں میں گھس کر صہیونی فوجوں کو اٹھا لانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، رکن شدید مشقوں میں اس کی پریکٹس کی جائے گی۔ مشقوں کے دوران مشین گنوں سے لے کر دستی بموں، مارٹر اور آر پی جی سے لیس سپاہیوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ اور اب ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کشمیر عظمیٰ کی سرخی ہے، سال نو کی آمد ایل او سی پر ہندوستان اور پاکستانی فوج نے آپس میں مٹھائیاں بانٹی۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ مین آف دی ایئر قرار۔ سینٹر فار گورننس ریسرچ سی جی آر نے جبری گمشدگیوں سے متعلق ان کے جرت مندانہ موقف پر یہ فیصلہ کیا۔ روزنامہ ڈان کی سرخی ہے، نئے سال کے تحفے کے طور پر پیٹرول قیمتوں میں اضافہ، اپوزیشن لیڈران وزیر اعظم عمران خان پر برس پڑے۔ تفصیلی خبر روزنامہ پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نئے سال کے آغاز پر ایٹمی تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان اور بھارت درمیان نئے سال کے آغاز پر ایٹمی تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایٹمی تنصیبات کی فہرستیں 31 دسمبر 1988 کے معاہدے کے تحت سال میں دو بار کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی توثیق 26 جنوری 1991 کو کی گئی تھی۔ ایٹمی تنصیبات اور سہولیات کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے بھی ایٹمی تنصیبات اور سہولیات کی فہرست پاکستان ہائی کمیشن کے حوالے کی۔ راشٹریہ سہارا کی سرخی، اشتعال انگیز تقریر پر سرکردہ شخصیات کا اظہار تشویش۔ ہریدوار میں دھرم سنسد کے دوران نفرت انگیز تقریر پر پانچ سابق آرمی چیف سمیت ملک کے 100 سے زیادہ سرکردہ لوگوں نے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کو خط لکھ کر احتجاج درج کرایا ہے۔ خط میں حال ہی میں اتراکھنڈ کے ہریدوار اور دارالحکومت دہلی میں منعقدہ الگ الگ پروگراموں میں ہندوستانی مسلمانوں کی نسل کشی کے کھلے عام کال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس میں عیسائیوں، دلتوں اور سکھوں جیسی دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنانے کا بھی ذکر ہے۔ این ڈی ٹی وی کی خبر کے مطابق ان سابق فوجیوں نے خط میں لکھا ہے کہ ہم 17 سے 19 دسمبر 2021 کے درمیان ہریدوار میں منعقد ہونے والی 3 روزہ مذہبی کانفرنس دھرم سنسد کے دوران سادھوؤں اور دیگر رہنماؤں کی تقاریر پر فکر مند ہیں۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور فارس نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، شہید سلیمانی کی شہادت کی رات کے واقعات عراق کے سابق وزیر اعظم کی زبانی۔ اپنے ایک انٹرویو دوران عراق کے سابق وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے شہید قاسم سلیمانی سے اپنی آشنائی کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ شہید ایک دور اندیش شخصیت کے مالک تھے اور ہمیشہ مسائل کو اسٹریٹجک زاویہ نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ عراق کے حامی رہے، سن 2003 سے لے کر داعش کے نفوذ تک ہر وقت بہترین مشورے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حاج قاسم سلیمانی کے تعلقات عراق کے کردوں اور اہل سنت سمیت تمام گروہوں سے گہرے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ اندرونی اختلافات اور بحرانوں میں بھی ثالثی کر کے مسائل کا حل نکالتے تھے۔ عادل عبد المہدی نے بتایا کہ 3 جنوری کی رات کو جنرل قاسم سلیمانی سے ملاقات کے لیے کئی اہم موضوعات کی تفصیلات لکھ رہا تھا کہ اچانک عراق کے انٹیلیجنس کے سربراہ مصطفیٰ القاظمی، جو اس وقت وزیر اعظم ہے، گھبرائے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئے اور بغداد ایئرپورٹ پر ایک بڑے دھماکے کی خبر دی۔ عادل عبد المہدی نے کہا کہ میں اس خبر سے پریشان ہو گیا کیونکہ نہیں معلوم تھا کہ حاج قاسم کس سرحد سے بغداد پہنچیں گے۔ اپنے دفتر گیا جہاں واقعے کی مسلسل نئی تصاویر بھیجی جا رہی تھی۔ جب شہید کے ہاتھ اور آپ کی انگوٹھی پر نظر پڑی تو یقین ہو گیا کہ حاج قاسم کو ٹارگٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس بیچ وائٹ ہاؤس، امریکی وزارت خارجہ اور پینٹاگون سے فون پر فون آ رہے تھے۔ میں نے جواب دینے سے انکار کیا کیونکہ امریکہ کی جانب سے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک مجرمانہ عمل تھا جس میں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یو این آئی کی سرخی ہے، 2022 میں مہنگائی زندگی کو مزید مشکل بنا دے گی۔ کانگریس نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا اور حکومت اس پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کانگریس کے میڈیا شعبے کے سربراہ رنجیت سنگھ سرجیوالا نے ہفتے کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نومبر 2021 میں ہول سیل پرائس انڈیکس 14.23% رہا، جو کہ گزشتہ 10 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے سال میں روزمرہ استعمال کی ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ نئے سال پر روزمرہ کی اشیاء، اسٹیل، سیمنٹ، بجلی، کپڑوں سے لے کر جوتے، اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے، ٹول ٹیکس سمیت ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ اردو پوائنٹ سرخی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سال 2022 میں بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیپیسٹی چارجز اور ترسیلی نقصانات کی مد میں کیا جائے گا۔ صارفین پر 17.85 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے بجلی ٹیرف میں مزید اضافے کے لیے نیپرا سے رابطہ کیا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے ٹیرف میں اضافہ رواں سال کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مدد میں مانگا گیا ہے۔ بجلی قیمت میں اضافہ کیپیسٹی چارجز اور ترسیلی نقصانات کی مد میں کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کی اطلاع رات 12 بجے سے کر دی گئی ہے۔ رشیا ٹوڈے کی سرخی ہے، دنیا کے مختلف ممالک ڈالر سے دوری میں تیزی لا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے بدلے سونے کی خریداری کر رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق رواں سال کے دوران گزشتہ 31 سال کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی ڈالر کو تمام ممالک کم کر رہے ہیں۔ عالمی سونے کی کونسل کے مطابق کمی لانے کا یہ سلسلہ گزشتہ 10 سال سے لگاتار جاری ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ابھرتی معیشتوں کی جانب سے سونے کی جانب رجحان اور ڈالر سے دوری کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے، جو اپنی معیشتوں کو ڈالر بیسڈ مانیٹری نظام سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ سن 2021 کے ابتدائی 9 مہینوں کے دوران تھائی لینڈ نے 90 ٹن، ہندوستان نے 70 ٹن اور برازیل نے 60 ٹن سونا خریدا ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو سامعین پروگرام پسند آ رہا ہوگا، اور سامعین نشریات کا آخری پروگرام بزم دوستاں پیش خدمت ہے، لیجیے سماعت فرمائیے۔ پروگرام بزم دوستاں اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور حسین تقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ ریڈیو تہران کے عزیز سامعین، آج کافی عرصے کے بعد مجھے بزم دوستہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستہ سننا شروع کر دیا ہوگا۔ تو سامعین، پروگرام کے آغاز میں نئے عیسوی سال 2022 کے آغاز کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں، میں بھی نئے عیسوی سال 2022 کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج اتوار کے دن جو کہ 2022 کا پہلا اتوار ہے، اس میں بزم دوستہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس حوالے سے پہلے بھی عرض کرتے رہے ہیں کہ نیا عیسوی سال یقینی طور پر تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے خیر و خوبی کا سال قرار پائے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مظلوم عوام جو ہے وہ موجود ہیں، ان کی پریشانیاں مشکلات جو ہیں وہ کم ہوں، اور ظالم قوتیں کہ جو کہ اپنے ظلم کی بدولت دنیا میں ایک ہنگامہ خیز صورتحال پیدا کرتی رہتی ہیں، خداوند متعال ان قوتوں کو نیست و نابود کرے۔ بہرحال نیا عیسوی سال ہے، اور اس میں سب انسانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو، یہ دعا کہ دنیا میں تعلیم عام ہو، یہ دعا کہ تمام انسان جو ہے وہ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور وہ قوتیں کہ جو انسانیت کی دشمن ہیں وہ نیست و نابود ہوں، اور خوشحالی معاشروں میں آئے، اور پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہوں، زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، یہ سب کی ہماری دعا ہے۔ اور نیا عیسوی سال انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ خوشیاں نصیب خداوند متعال فرمائے۔ ہم ایک مرتبہ پھر نئے عیسوی سال 2022 کی مناسبت سے ریڈیو تہران کی جانب سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ہاشم علی بھائی۔
جی حسین تقوی صاحب، نیا عیسوی سال شروع ہوا ہے، تو اسی موقع پر میں ایک شعر سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
ماشاءاللہ،
یہ شعر شکیل شمسی صاحب کا ہے
جی،
جو ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار، صحافی اور شاعر بھی ہیں۔
جی بالکل، اور میرے خیال سے سامعین جو ہیں ان کے نام سے آشنا ہیں، اور ریڈیو تہران سے بھی ان کے تجزیے وقتاً فوقتاً نشر ہوتے رہتے ہیں۔
جی، تو یہ شاعری بھی اچھی کرتے ہیں، اور ان کا ایک شعر میں سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خوشیوں بھرا ہو سال یہی دل دعا کرے، خوشیوں بھرا ہو سال یہی دل دعا کرے،
ماشاءاللہ
اس کا ہر ایک پل ہو مبارک خدا کرے۔
ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا شعر ہے ہاشم علی صاحب، اور آپ کا انتخاب بھی بہت اعلیٰ ہے، اور ماشاءاللہ شکیل شمسی صاحب نے نہایت محبت کے ساتھ جو ہے وہ شعر کہا ہے، اور ریڈیو تہران سے ہمیں یہ جو ہے فخر حاصل ہے کہ ہم ان کے شعر کو آج بزم دوستہ میں پیش کر رہے ہیں۔
جی، تو حسین تقوی صاحب، نیا عیسوی سال شروع ہوا ہے اور یہ ایک خوشی کا موقع ہے،
جی جی،
تو سامعین کے لیے بھی ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے۔
جی ماشاءاللہ،
اور خوشخبری یہ ہے کہ انعامی مقابلہ نمبر 1399 میں کامیاب ہونے والے سامعین کے ناموں کا اعلان کریں گے۔
ماشاءاللہ، بہت خوب، اور ہاشم علی صاحب یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سامعین کو ہمارے اس انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے والے جو خوش نصیب سامعین ہیں ان کے ناموں کے سننے کا بہت انتظار تھا، اور ایک عرصے سے سامعین اس خواہش کا اظہار کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن ہم بھی جو ہے وہ اپنے سامعین کی خدمت میں جو مجبوریاں گزشتہ 2 سالوں میں پیش آئی ہیں اس حوالے سے ذکر کرتے رہے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل کرونا کے حوالے سے تھی کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک طریقے سے کہیے کہ نظام جو تھا وہ تتر بتر ہو چکا تھا ڈاک کا، اسی طریقے سے جو ہے وہ جو کام کرنے کے طریقے بھی کلن بدل چکے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ ہم بھی نہایت ہی مشکل حالات میں ہم نے یہ وقت جو ہے وہ گزارا ہے، اور سامعین سے ہم اس بات کا اعلان کرتے رہے تھے کہ جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے ہم حتمی طور پر اپنے ان سامعین کے ناموں کا اعلان کریں گے کہ جو اس انعامی مقابلے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ان کے ناموں کا اعلان کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہاشم علی صاحب میں یہ عرض بھی کروں گا کہ ہم نے اس طریقے سے پروگرام ترتیب دیا تھا کہ یہ جو کامیاب ہونے والے ہمارے سامعین ہیں ان کے انعامات اور یادگاری شیلڈز جو ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں اور ہم ان کے ناموں کا بھی جو ہے وہ اعلان کریں۔ بہرحال ہماری یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور انہی ایام میں ہمارے سامعین کو جو ہے وہ انعامات موصول ہو رہے ہیں، اور سامعین خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور انعام وصول ہونے کی اطلاع بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ بہرحال ریڈیو ہے، لاکھوں کی تعداد میں سامعین اس وقت پروگرام سن رہے ہیں، تو ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جو اس انعامی مقابلے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہاشم علی صاحب زیادہ دیر نہ کریں۔
جی حسین تقوی صاحب، انعامی مقابلے میں پاکستان اور ہندوستان کے ہمارے سینکڑوں سامعین مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، اور اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس بار بھی بڑھ چڑھ کر ہمارے سامعین نے انعامی مقابلے میں حصہ لیا۔
ماشاءاللہ،
اس انعامی مقابلے میں سامعین کا جوش و ولولہ قابل قدر رہا۔ امید ہے کہ ریڈیو تہران کے لیے سامعین کی محبتوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔
جی ہاں بالکل، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور ہم اس بات کا اعلان قبلاً کر چکے ہیں کہ سامعین کی ایک بڑی تعداد نے اس انعامی مقابلے میں حصہ لیا، اور ان کی طرف سے جو اصرار تھا اس بات کا کہ جلد از جلد ناموں کا اعلان کیا جائے وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ سامعین کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ چاہ رہے تھے سامعین کے جلد از جلد اس انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب سامعین کے ناموں کا اعلان کیا جائے، اور ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک سے جو ہے وہ سامعین کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے اس انعامی مقابلے میں حصہ لیا، کیونکہ آج کل رابطوں کے ذریعے آسان ہو گئے ہیں، جیسا کہ واٹس اپ ہوا، اسی طریقے سے جو ہے ای میل ہوا۔ سامعین نے بہت جلدی جو ہے وہ انعامی مقابلے میں شرکت کی، اور میرے خیال سے ان کی توقع بھی یہی تھی کہ بہت جلد ہم انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے والے سامعین کے ناموں کا اعلان کر دیں گے، لیکن افسوس کہ کرونا کی وجہ سے حالات جو ہے بالکل تبدیل ہو گئے، اور ہم مجبور ہو گئے کہ ناموں کے اعلان میں تاخیر کریں، اور جب ہمیں مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ سامعین تک جو انعامات ہیں وہ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، تو ہم نے سامعین کے ناموں کے اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی تو اب آپ ناموں کا اعلان کرنے والے ہیں؟
جی ہاں حسین تقوی صاحب، ہم انعامی مقابلے میں جو کامیاب ہوئے ہیں سامعین ان کے ناموں کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر انعامی مقابلے کے سوالوں اور ان کے جوابوں سے سامعین کو آگاہ کر دیتے ہیں۔
جی جی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی
تو ہمارے انعامی مقابلے کا پہلا سوال تھا، سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کس دن امریکی دہشت گرد فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، تاریخ بتائیں۔ اس سوال کا جواب ہے 3 جنوری 2020۔ انعامی مقابلے کا دوسرا سوال تھا، ایران کے کون سے دو معروف شہر مختلف ادوار میں فن و ثقافت کے مرکز رہے ہیں، اس سوال کا جواب ہے اصفہان اور شیراز۔ اور ہمارے انعامی مقابلے کا تیسرا سوال تھا، شاعر انقلاب بر صغیر کے کس شاعر کا لقب ہے، اس کا جواب ہے جوش ملیح آبادی۔ تو انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب سامعین کے نام اب پیش کیے جاتے ہیں۔
جی ہاں ہاشم علی صاحب، آپ ناموں کا اعلان جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سامعین کو بتاتے چلیں کہ سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کی برسی بھی جو ہے وہ 3 جنوری کو منائی جا رہی ہے، اور ایران کے یہ ممتاز جنرل اپنی بہادری، دلیری اور شجاعت کے حوالے سے پوری دنیا میں معروف تھے، اور امریکی دہشت گرد فوجیوں نے ان کو سرزمین عراق پر جو ہے وہ شہید کیا، اور آپ کی شہادت کے بعد پوری دنیا میں جنرل قاسم سلیمانی سے محبت کرنے والے میدان میں آئے، اور انہوں نے امریکہ کے خلاف جو ہے وہ تاریخی اجتماعات کیے اور احتجاجات ہوئے، اور بے نظیر طریقے سے جو ہے وہ جنرل قاسم سلیمانی سے محبت کا اظہار کیا۔ آج بھی جنرل قاسم سلیمانی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور دنیا بھر میں لوگ آج بھی ان کی یاد جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور ان کی برسی کے پروگرام دنیا کے مختلف ملکوں اور شہروں میں منعقد کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ریڈیو تہران کے لیے ایک جو ہے وہ افتخار کا باعث ہے کہ وہ انہی ایام میں اپنے اس انعامی مقابلے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب سامعین کے ناموں کا اعلان فرمائیے۔
جی ہاں، انعامی مقابلے میں جو انعام یافتگان ہیں ان خوش نصیب سامعین کے نام یہ ہیں: محمد ارشد قریشی، کراچی پاکستان، رشید ناز، فیصل آباد پاکستان، رانا شمشاد، بہاول نگر پاکستان، دنیش برتھوال، اتراکھنڈ ہندوستان، یاسین توری، پارا چنار پاکستان، ناصر عزیز پاکستان، چودھری فہیم نور پاکستان، مستقیم متوا گجرات ہندوستان، شاہنواز جسکانی سندھ پاکستان، سراج الدین نظامانی سندھ پاکستان، محمد ظریف خان میاں والی پاکستان، ڈاکٹر ہیمنت کمار ہندوستان، اور عقیل بشیر جھنگ پاکستان۔ ان تمام سامعین کو ریڈیو تہران کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔
جی ہاں، ہم بھی ان تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہاشم علی صاحب، جیسا کہ ہم نے اس انعامی مقابلے کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ تینوں سوالوں کے جوابات دینا جو ہے وہ لازمی ہیں اور ضروری ہیں، اسی لیے جن سامعین نے اس انعامی مقابلے میں شرکت کی اور ان کے تینوں سوال درست تھے قرآن اندازی کے ذریعے، ہم نے ان کے ناموں کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور امید ہے کہ ریڈیو تہران کے سامعین آئندہ بھی ہمارے انعامی مقابلوں اور اسی طریقے سے ریڈیو تہران سے مستقل بنیادوں پر رابطے میں رہیں گے، اور ہمارے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین کا کہ جو اس انعامی مقابلے میں کامیاب ہوئے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
تو حسین تقوی صاحب، یہ تو رہی وہ خوشخبری جس کا سامعین کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے عیسوی سال کی مناسبت سے بھی سامعین نے مبارکبادی پیغامات ارسال کیے ہیں، جس کا ذکر بھی ہم مختصراً آج کے پروگرام میں کر رہے ہیں۔
جی ہاں، نئے عیسوی سال کی مناسبت سے سامعین کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، اور مختصر پیغامات مستقل بنیادوں پر موصول ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم سامعین کے آڈیو پیغامات بھی نئے عیسوی سال کی مناسبت سے نشر کریں گے، اور یہ سلسلہ کئی ہفتے تک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم مختصراً دو پیغامات کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ جی ہاشم علی صاحب،
جی نئے عیسوی سال کی مناسبت سے یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے محترم مظفر خاص خیلی صاحب نے، اور اپنے پیغام میں بھی انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی نئے سال کو تمام انسانوں کے لیے خیر و خوبی کا سال قرار دے، زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں اور عوام کی مشکلات کم ہوں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے دعا کی ہے کہ اس کورونا وبا سے بھی جلد از جلد چھٹکارا حاصل ہو جائے۔
جی ہاں، بہت شکریہ مظفر خاصخیلی صاحب آپ کا، ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا نئے عیسویں سال کی مناسبت سے، اور جو دعائیں آپ نے کیے ہیں ہم بھی آمین کہتے ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں، لوگ خوشحال ہوں اور کرونا بیماری کا جلد از جلد جو ہے وہ خاتمہ ہو۔
جی حسین تقوی صاحب، ہمارے سینئر اور قدیم سامع اور علاوان لسنرز کلب شیخوپورہ پاکستان کے صدر جناب لیاقت علی آوان صاحب نے بھی مبارکبادی پیغام ارسال کیا ہے
جی
نئے سال کی مناسبت سے۔ لیاقت علی آوان صاحب نے دعا کی ہے اس پیغام میں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو بھی تمام بنی نو انسانوں کے لیے خوشی کا سال قرار دے، ظالموں کا خاتمہ کرے اور مظلوموں کی داد رسی فرمائے۔
جی جناب لیاقت علی آوان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ نئے عیسویں سال کی مناسبت سے آپ نے یہ پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور آپ کی طرف سے جو خطوط ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم آئندہ پروگراموں میں پیش کریں گے، لیکن چونکہ نئے عیسویں سال کی مناسبت سے آپ کا مختصر پیغام ہمارے لیے آیا تھا ہم نے اس پیغام کو پروگرام میں شامل کیا ہے، اور ہماری بھی دعا یہی ہے کہ نیا عیسویں سال جو ہے تمام انسانوں کے لیے خیر و خوبی کا باعث قرار پائے۔ ہاشم علی صاحب، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
جی ہاں سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران